السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين.
یہ لوگ بعض اٹھ کے جا رہے ہیں, خطبہ بھی عید کا حصہ ہوتا ہے, بیٹھ کے سننا چاہیے خاموشی سے. آج قربانی کی عید ہے, جسے بڑی عید بھی کہتے ہیں, عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں, اور وہ مسلمان جن کو توفیق ہے, جن کے راستے میں کوئی شر اور روکیں حائل نہیں ہوتی, وہ مکہ مکرمہ میں حج کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں. لیکن پاکستان اور بعض اور اسلامی ملکوں سے احمدی باوجود مالی توفیق اور خواہش کے شر اور فتنے کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ عید جس یاد میں منائی جاتی ہے اور یہ حج کا فریضہ جو ادا کیا جاتا ہے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ کے قربانی کے اس اعلیٰ معیار کی یاد میں اور اتباع میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں اس خاندان کی قربانی کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بس جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا اس نے کہا, اے میرے پیارے بیٹے, یقیناً میں سوتے میں دیکھا کرتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بس غور کر تیری کیا رائے ہے. اس نے کہا, اے میرے باپ, وہی کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے, یقیناً اگر اللہ چاہے گا تو مجھے تو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. بس جب وہ دونوں رضامند ہو گئے اور اس نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا, تب ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم, یقیناً تو اپنی رویا پوری کر چکا ہے, یقیناً اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں, یقیناً یہ ایک بہت کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک ذبح عظیم کے بدلے اسے بچا لیا, اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا. تو دیکھیں کس طرح باپ نے اس رویا کی بنا پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اس بیٹے کو جو لاڈلا بیٹا تھا, پہلا بیٹا تھا, بڑی عمر میں پیدا ہوا, اکیلا تھا, کیسا عظیم الشان نمونہ قائم کیا. اور پھر اس لیے کہ بیٹا بھی خود اس قربانی میں شامل ہو, وہ بھی اس ثواب کا حقدار ٹھہرے جو خدا تعالیٰ کے اس ارشاد پر عمل کرنے سے ہونا ہے. بیٹے کو بھی کہا کہ یہ خواب تو میں نے دیکھی ہے اور یہ پیغام یقیناً خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے, تم بتاؤ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو. تو بیٹے نے بھی قربانی کے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے اعلیٰ معیار قائم کرتے ہوئے کیا خوبصورت جواب دیا کہ اے میرے باپ, تو وہی کر جس کا حکم ہے, جہاں تک میرا سوال ہے میں بھی تو تیری ذریت طیبہ ہوں, میں تیری نسل ہوں, پاک اولاد ہوں, میں بھی تو تیری اس تربیت کی وجہ سے جو تو نے میری کی ہے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا اعلیٰ معیار قائم کرنے والا ہوں, بس میری طرف سے کوئی انکار نہیں, چھری پکڑ اور میری گردن پر پھیر دے, تو دیکھے گا کہ میں صبر کا کیسا اعلیٰ نمونہ قائم کرتا ہوں. وہ مثال قائم کروں گا جو رہتی دنیا تک سنہری حروف میں لکھی جانے والی ہوگی, لیکن خدا تعالی جو اپنے بندوں کو آزماتا تو ہے, ان کو امتحان میں تو ڈالتا ہے, ان سے قربانیاں بھی لیتا ہے تاکہ دنیا والوں کے سامنے بھی مثال قائم ہو. کسی کی انگلی یہ کہہ کر نہ اٹھے کہ تمہیں کیا پتہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں. لیکن یہ قربانیاں, یہ امتحان, یہ ابتلاء ان کو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کر دیتے ہیں, ان پر اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر پہلے سے زیادہ بڑھ کر پڑتی ہے. بس یہاں بھی جب خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے دونوں بندے اس امتحان میں پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, تو فوراً اپنے پیارے بندے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بس تو اپنی رویا پوری کر چکا, بیٹا بھی رویا پوری کر چکا, نہ صرف پوری کر دی بلکہ اس کے اعلیٰ معیار قائم کر دیے, اب تم اس قابل ہو کہ بڑی سے بڑی قربانی پیش کر سکو. یہ تو ایک وقت کی قربانی ہے چھری پھیرنے کی قربانی, جس کے بدلے میں ظاہراً پورا کرنے کے لیے بھی ایک دمبے کو ذبح کر دو, لیکن اس سے ایک بہت بڑی قربانی ہے جو تم کر رہے ہو, جو تم نے مستقل کرنی ہے اور ایک عرصے پر محیط ہے, اور وہ قربانی تھی ایک بیاب ہو گیا جنگل میں بیابان میں رہ کر ہر وقت کی قربانی دینا, جنگل میں رہ کر ہر لمحے موت کا سامنا کرنا. بس یہ قربانی ہے جو تمہیں مقرب ترین بنا دے گی. جوش میں آ کر موت کے منہ میں تو کئی لوگ کود جاتے ہیں, لیکن ہر وقت کے جذبات کی قربانی, ہر وقت ہر لمحے موت کا سامنا کرنا ایک اعلیٰ معیار کو چاہتا ہے, جو حضرت ابراہیم, حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل نے کی. اور یوں قربانی کے وہ اعلیٰ معیار قائم کیے جس کی یاد میں حج بھی کیا جاتا ہے اور عید الاضحیٰ منا کر دنیا میں جس جگہ مسلمان ہوں بستے ہیں اور جن کو کوئی توفیق ہے وہ ظاہری قربانی کی جانوروں ہی کرتے ہیں. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ظاہری قربانی کر دینا یا اس قربانی کا ذکر کر لینا یا سن لینا اللہ تعالیٰ کا مقرب نہیں بناتا. ہمیں جو یہ قرآن کریم نے تفصیل سے اس عظیم قربانی کی خبر دی, جو ایک اندازے کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً کوئی 27-28 سو سال پہلے کا واقعہ ہے, وہ کہ بائبل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے, لیکن قرآن کریم نے صحیح حقائق کے ساتھ اس عظیم قربانی کی خبر ہمیں دی. بس یہ یاد رکھنے والی قربانی ہے. تو بہرحال میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ عظیم قربانی جو اس خاندان نے دی, اس کی یاد کا حق ہم صرف سال کے سال عید منا کر, یا جن کو توفیق ہے وہ حج پر جا کر, یا جانوروں کی قربانیاں کر کے ہی نہیں کر سکتے, بلکہ اس کے لیے ان اللہ کے پیاروں کے دل میں جو تقویٰ تھا وہ بھی ہمیں پیدا کرنا ہوگا. بلکہ حضرت حاجرہ کا دل بھی جو تقویٰ اور توکل سے پر تھا, جنہوں نے حضرت ابراہیم سے کہ یہ کہنے پر کہ ہاں اللہ کے حکم سے میں اس بیابان میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں, تو توکل کی عظیم الشان مثال قائم کرتے ہوئے انہوں نے جواب دیا تھا پھر ہمیں خدا ضائع نہیں کرے گا. یہ توکل اور یہ تقویٰ بھی ہمیں پیدا کرنا ہوگا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ضائع نہیں کیا بلکہ اسی نسل میں سے ایک عظیم شان نبی مبعوث فرمایا جو خاتم الانبیاء کہلایا, اور اب کوئی نہیں جو اس کا دامن پکڑے بغیر خدا تک پہنچ سکے. اور پھر اس نبی نے بھی قربانی کے وہ اعلیٰ معیار قائم فرمائے اور پہلوں سے بڑھ کر قربانیوں کے اعلیٰ معیار قائم فرمائے, اور ایک تسلسل سے زندگی کے آخری لمحے تک یہ قربانیوں کے اعلیٰ معیار فرماتے چلے گئے. تو یہ ذبح عظیم تھی جس کے نمونے دکھانے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بھی بخشی گئی تھی, جن کی نسل میں سے وہ عظیم قربانی کرنے والا پیدا ہوا. اور یہی نہیں بلکہ آپ کی قوت قدسیہ سے آپ کے صحابہ میں سلسلے سے قربانیاں کرتے چلے جانے کا معیار قائم ہوتے چلے گئے. آج ہم اس نبیوں کے سردار اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اس قربانی کی عید پر یہ جائزے لینے ہوں گے کہ صرف عید منانے کے لیے تو ہم عید نہیں منا رہے, صرف قربانیوں کا گوشت کھانے کے لیے تو نہیں ہم قربانیاں کر رہے, جانور ذبح کر رہے, کہیں اپنے بڑے اور امیر ہونے کے اظہار کے طور پر تو ہم قیمتی جانور نہیں خرید رہے. اگر یہ باتیں ہیں تو یہ عید وہ عید نہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانیوں کے حوالے سے کرنے کا حکم فرمایا ہے. ہم نے وہ عید کرنی ہے, ہم نے وہ قربانی دینی ہے جو اس عظیم قربانی کی یاد دلاتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کا مقرر بنانے والی ہو. اگر یہ عیدیں اور یہ قربانیاں تقویٰ سے دور لے جانے والی ہیں تو ایسی قربانیوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں, اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کس کا جانور 20 سے گوشت والا ہے یا 1 من گوشت والا ہے یا کس کے جانور کی قیمت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس قربانی کے پیچھے وہ جذبہ کتنا ہے, وہ خواہش کتنی ہے, اور اس کے لیے دوسرے نیک اعمال بجا لانے کی کوشش کتنی ہے, جس سے پتہ چلے کہ اللہ کے اس بندے نے تقویٰ پر قدم مارتے ہوئے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. بس ہر احمدی کو اس نظر سے اپنی عیدوں کا جائزہ لینا چاہیے, ورنہ خدا تعالیٰ نے ان چیزوں کی ان قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے صاف فرما دیا ہے کہ مجھ تک یہ مادی چیزیں نہیں پہنچتی, مجھ تک تمہارا تقویٰ پہنچے گا. جیسے کہ فرماتا ہے لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقویٰ منكم, کہ ہرگز اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچیں گے نہ ان کے خون, لیکن تمہارا تقویٰ اس تک پہنچے گا. بس یہ تقویٰ ہے جو ہر احمدی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور جیسا کہ میں پہلے ذکر کر آیا ہوں, یہ تقویٰ ہی تھا جس نے حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو ایک مسلسل قربانی کی طرف مائل رکھا, جس کی طرف وجہ سے وہ مسلسل قربانی دیتے چلے گئے. بس یہ سبق ہم میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ ظاہر عمل اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کرتے, بلکہ ہر عمل کے پیچھے جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے. اس لیے ہر عمل کے ساتھ اپنی نیتوں کو بھی صاف رکھنا ہوگا. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بس یہ عید بھی اور اس کی قربانیاں بھی ہمیں تقویٰ پر قدم مارنے کی طرف توجہ دلانے والی اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں خالصتاً اپنے آگے جھکنے والا بنانا چاہتا ہے اور ہمارے سے ہر قسم کی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے, ہمارے سے اپنی عزیز ترین اشیاء کی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی جان, مال اور وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں. مختلف جگہوں پہ ہم عہد بھی کرتے ہیں, یہ عہد اس لیے جماعت کے عہد میں شامل کیا گیا ہے, تبھی ہم اس یاد کو زندہ بھی رکھ سکتے ہیں جو ایک تسلسل کے ساتھ لمبے عرصے تک کی جاتی رہی اس قربانی کی یاد, تبھی ہم ان قربانیوں کی یاد تازہ رکھ سکتے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور پھر آپ کی قوت قدسیہ کی وجہ سے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے کی. جیسا کہ میں بتایا ہے کوئی وہ قربانیاں کوئی چھوٹی موٹی قربانیاں نہیں تھیں, ان واقعات کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح تسلسل سے وہ قربانیاں کرتے چلے گئے، اور لیکن ان کے اپنے ایمان پر آشنا آنے دی. تبھی ہم ان قربانیوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی. اگر نمازوں اور عبادتوں میں سست ہیں تو ہماری یہ عید کی خوشیاں محض دنیاوی خوشیاں ہیں. اگر ہم مالی قربانیاں نہیں کر رہے تو ہم اس مغز کو حاصل کرنے والے نہیں ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے جس کے حصول کی خدا تعالیٰ ہمیں توجہ دلا رہا ہے. اگر ہم حقوق العباد ادا نہیں کر رہے اور معاشرے کے مختلف حقوق ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے تو ہماری عید بے فائدہ ہے. بچے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے زیادتی کر رہے ہیں، بھائی بھائی سے بول چال بند کیے بیٹھے ہیں، تو یہ سب تقوی سے دور لے جانے والی باتیں ہیں. تو ایسی صورت میں نہ نمازیں خدا کے لیے ہیں اگر کوئی پڑھتا ہے تو، نہ دوسرے اعمال خدا کے لیے ہیں، بلکہ سب دکھاوے ہیں. کیونکہ تقوی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے تمام حکموں پر چلنے کی کوشش کی جائے. بس ہر احمدی جو اپنے آپ کو حقیقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے منسوب کرتا ہے وہ ان عیدوں کی برکات سے تبھی فائدہ اٹھا سکے گا جب وہ اپنے ہر عمل کو تقوی کو سامنے رکھتے ہوئے بجا لائے. اور جو اس طرح اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے عید قربانی منائے گا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے، جس کا ایک روایت میں ذکر آتا ہے. جب ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں. عرض کی یا رسول اللہ ہمیں ان سے کیا فائدہ ہوگا، فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اون کا کیا ہوگا، فرمایا اون کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی. ایک اور روایت میں یوں بھی ہے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا تعالیٰ کے حضور ایک درجہ پاتا ہے. پس ان قربانیوں کے ذریعے اپنے نفسوں کو خوشی پہنچاؤ. تو اس کا یہی مطلب ہے، یہ قربانیاں تقوی کے روح کے ساتھ اگر کی جائیں، اس سنت پر چلتے ہوئے کی جائیں جو ابراہیم کی سنت ہے. حضرت ابراہیم نے کسی نام و نمود کے لیے یہ قربانیاں نہیں کی تھیں، بلکہ تقوی سے پر دل کے ساتھ کی تھیں. اس حدیث سے یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ بس قربانی کر دی اور بخشے گئے، جیسے آج کل اکثر غیروں میں قربانیاں کرنے والے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں اور قربانی پر ہزاروں روپے خرچ ہو رہے ہیں. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف تو بات نہیں کر سکتے تھے، آپ پر تو یہ کتاب اتری تھی، آپ تو اشارے تھے. اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ تقوی پر قدم مارتے ہوئے اور دل میں سنت ابراہیمی کا احساس پیدا کرتے ہوئے جب تم یہ قربانیاں کر رہے ہوگے تو پھر اللہ تعالیٰ جو مختلف طریقوں سے اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے اس کی اس قربانی کے خون اور بال اور دوسرے اعضاء کے بدلے میں نیکیاں لکھ لیتا ہے. بس جہاں یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے، وہاں یہ ایک مومن پر بہت بڑی ذمہ داری بھی ڈالتی ہے کہ وہ اعمال بھی بجا لاؤ جس کی وجہ سے یہ نیکیاں تمہارے نام لکھی جائیں. اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے شریعت اسلام میں بہت سے ضروری احکام کے لیے نمونے قائم کیے ہیں، چنانچہ انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اور اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو. بس ظاہری قربانیاں اسی حالت کے لیے نمونہ ٹھہرائی گئی ہیں لیکن اصل غرض یہی قربانی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی خدا کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ خون پہنچتا ہے، مگر تمہاری تقوی اس کو پہنچتی ہے، یعنی اس سے اتنا ڈرو کہ گویا اس کی راہ میں مر ہی جاؤ، اور جیسے تم اپنے ہاتھ سے قربانیاں ذبح کرتے ہو اسی طرح تم بھی خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤ. جب کوئی تقوی اس درجہ سے کم ہے تو ابھی وہ ناقص ہے. بس اگر ہم اس طرح اپنے جائزے لینے لگ جائیں، اگر ہم دیکھیں کہ کیا واقعی ہم خدا کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں، تو پھر جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تقوی پر چلنے والے ہیں. اللہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات اسی تعلق میں واقفین نو کے بارے میں بھی کہنی چاہتا ہوں. اس کا تعلق بھی والدین سے بھی ہے اور ہوش کی عمر کو پہنچ کر بچوں سے بھی ہے. والدین پیدائش سے پہلے اپنے بچے کو وقت کے لیے پیش کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، اور جب تک یہ اسکیم ہے کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. بس سب سے پہلے تو والدین اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے ان کے بچوں کے بہترین مستقبل کا ایک ذریعہ مہیا فرما دیا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہو سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے سامان مہیا فرما دیے، چن لیا. یہ پیشکش کرنے کے بعد والدین کو مستقل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوکار اولاد بخش جن کی تو اولاد پیدا ہو کر وقف نو کی فوج میں شامل ہو چکی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اکثریت نے دعا اپنی اولاد کے لیے کی ہوگی، لیکن بہرحال جنہوں نے اب اپنے بچوں کو پیش کیا ہے اور کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پیش کر رہے ہیں، وہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے دعائیں بھی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد دے جو حقیقت میں وقف کے تقاضوں کو نبھانے والی ہو. پھر جن والدین کے بچے پیدا ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، وہ بھی اپنی اولاد کے لیے مست کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس اولاد کو قرۃ العین بنائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، نیکیوں پر قدم مارنے والا بنائے، وقف کی روح کو نبھانے والا بنائے. ان کا شمار حقیقت میں ذریت طیبہ میں ہو، وقت آنے پر جب ہوش کی عمر کو پہنچیں تو ان کا جواب بھی وہ ہو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیا تھا. بعض اندازوں کے مطابق کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 12-13 سال تھی جب انہوں نے اپنے والد کو جواب دیا تھا کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. تو واقفین نو بچے اس عمر کو پہنچ کر اس بات کا پورا فہم اور ادراک رکھنے والے ہوں کہ وقف نو کیا چیز ہے. بعض والدین اس طرح پوری توجہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ فہم پیدا کرنا بھی والدین کا کام ہے، اور یہ والدین یاد رکھیں کہ ان کے اپنے تقویٰ کے معیار اچھے ہوں گے، ان کی اپنی حالت سنت ابراہیمی کے مطابق ہوگی تو ان کو اسماعیل والا جواب ملے گا. اس لیے ذمہ داری صرف نظام جماعت کی نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی ذمہ داری والدین کی بھی ہے کہ وہ بچوں کو کوئی اٹھان ایسی کریں کہ جو بڑے ہو کر آسانی سے جماعتی مقاصد کو پورا کرنے کا ذریعہ بن سکیں، اس قابل ہو سکیں کہ خدمت دین کرنے والے ہوں. اور والدین اپنے تقویٰ کے معیار بہتر کرنے سے یہ چیز حاصل ہوگی ان کو، والدین کو ان کے اپنے تقویٰ کے معیار بہتر ہوں گے تو وقف نو اولاد بھی بہتر ہوگی، بلکہ دوسری اولاد بھی فائدہ اٹھا رہی ہوگی اس سے. بس والدین بھی اس قربانی کی روح کو سمجھیں قربانی دینے کے لیے تیار صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ہوئے تھے بلکہ حضرت ہاجرہ نے بھی قربانی دی تھی اور حضرت ابراہیم نے بھی قربانی دی تھی. اس لحاظ سے بہت بڑا کام ہے والدین کا. میرے نزدیک تو حضرت خلیفۃ المسیح آب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ جو آسمانی تحریک تھی یہ پورے معاشرے کو صاف کرنے والی تحریک تھی. اگر ہر وہ گھر جہاں وقف نو کا بچہ ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھے, یہ نہ سمجھ لیں کہ بچے کو پیش کر دیا اور اس پر بات پر فخر ہے کہ بس کافی ہو گیا, یہ جیسا کہ میں نے کہا ایک جاری عمل ہے. اس طرح لگاتار ایک تسلسل کے ساتھ قربانیاں کرتے چلے جانے کی ضرورت ہے اس وقت تک جب تک کہ بچہ جماعت کا ایک مفید وجود نہیں بن جاتا. ان بچوں کے ذہنوں میں بچوں سے ہی بات بٹھائیں کہ تم وقف ہو اور سب سے پہلا کام تمہارا دین کی خدمت کرنا ہے. اس کے لیے تم دین کا علم حاصل کرو, مبلغ بننا ہے تم نے, اور اس لحاظ سے پھر وہ اپنے ذہنوں کو تیار بھی کریں گے اور پڑھائی بھی کریں گے. جو پڑھائی کے اس میں آج تک نہیں پہنچتے وہ معلم پھر بن جاتے ہیں بہرحال, جس طرح ان کی سلیکشن ہوتی ہے. بہرحال جماعت کو تربیت اور تبلیغ کے میدان میں بہت بڑی تعداد چاہیے واقفین نو بچوں کی, تبھی ہم اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. پھر ڈاکٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں, پھر دوسرے پیشے ہیں, لیکن زیادہ تعداد بہرحال ایسے واقفین نو کی چاہیے جو دین کا علم سیکھنے والے ہوں, جامعہ میں جانے والے ہوں. باپ اور مائیں اگر بچپن سے ہی بچوں کے ذہنوں میں یہ ڈالیں گی تو پھر اکثریت بچوں کے ذہن اس طرف مائل ہوں گے, اور پھر اس کے ساتھ جیسا کہ میں نے کہا تقویٰ پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے, ان کی دعائیں کرتے چلے جائیں, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا, مدد فرمائے گا انشاءاللہ. پھر واقفین نو بچے بھی اپنے ذہن میں رکھیں جو ہوش کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, جو اپنے والدین کے عہد کی تجدید خود ہوش کی عمر کو پہنچ کر کر رہے ہیں, کہ وقف نو میں ہونا اس وقت ان کے لیے, ان کے والدین کے لیے قابل فخر ہوگا جب وہ اس قربانی کے معیار کو سمجھیں گے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قائم فرمایا تھا, اور اس آزمائش پر پورے اترے یہ جو انہوں نے قائم فرمائی تھی وہ وقتی آزمائش نہیں تھی, وہ ایک مسلسل قربانی کی آزمائش تھی. بس ہوش کی عمر کو پہنچ کر آپ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے پیش کریں, اور اگر اس معیار پر کسی وجہ سے پورے نہ اترتے ہوں جامعہ کے معیار پر, تو پھر جماعتی نظام سے مشورہ کرنے کے بعد اپنی لائن اختیار کریں جس کی جماعت کو ضرورت ہو, جس سے جماعت کو فائدہ پہنچ سکتا ہو. بس جامعہ میں جانے کے لیے یہ تصور نہ ہو کہ کسی کے تھوڑے نمبر آئے تو جامعہ میں جاؤں گا, اگر بہت اچھے نمبر آ گئے, ڈسٹنکشن لے لی تو پھر ڈاکٹر بنوں گا یا فلاں بنوں گا. آپ ان خوش قسمت بچوں میں سے ہیں جن کو ابتدا سے ہی مستقبل کی لائن اختیار کرنے کا پتہ لگ گیا ہے. بہت سارے بچے ہیں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں لیکن آخر تک ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا لائن اختیار کریں گے ہمارے ان ملکوں میں بلکہ اور دنیا میں بھی. تو یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک لائن آپ کو میسر آ گئی ہے, اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بجائے ادھر جانے کے. پھر یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے لیے والدین کی دعائیں, جماعت کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل شامل حال ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کی خاطر زندگیاں قربان کرنے کا عہد کیا ہے. اللہ تعالیٰ تمام واقفین نو, ان کے والدین اور اسی طرح تمام واقفین زندگی جو خدمت کرنے والے ہیں, جو دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں, انہیں سب کو اپنی قربانی کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو خدا تعالیٰ ان سے چاہتا ہے. اب میں دعا کی درخواست کرتا ہوں اسیران کے لیے مختلف جگہوں پر، خاص طور پر پاکستان میں بہت زیادہ اسیران جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. شہداء جو ہے، شہداء احمدیت، ان کے خاندانوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے اور بہترین اجر عطا فرمائے، ان کی آئندہ نسلوں میں وہ بھی واقفین زندگی جو ہیں ان کے لیے دعا کریں، سلسلے کے خدمت کرنے والے ہیں ان کے لیے دعا کریں. یہاں قادیان کے رہنے والے یہ یاد رکھیں، جو یہاں نئے آنے والے ہیں یا درویشوں کی اولاد ہیں، کہ ان درویشوں نے بھی بڑی تسلسل کے ساتھ بڑی قربانیاں دی ہیں. ان کی قربانیوں کو زندہ رکھنے کے لیے اس بستی میں رہتے ہوئے اپنے تقوی کے معیار اونچے کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اپنے اعمال کی نگرانی کریں. تمام دنیا کے رہنے والے اس بستی کے ابتدائی درویشوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جو یہ خطبہ سن رہے ہیں، جو اپنے وہ درویش جو اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئے ہیں اور قربانی کی مثالیں قائم کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا رہے، اور جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر و صحت میں برکت دے، ان کی نسلوں کو بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس مسلسل ابتلاء اور امتحان اور آزمائش سے نکالے، راستے صاف فرمائے، ان کے تقوی کے معیار کو بھی بڑھائے اور ان کی نیک تمناؤں اور دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. کئی لکھتے ہیں کہ آپ کے قریب آ گئے ہیں لیکن حالات کی وجہ سے ہم پھر بھی مل نہیں سکتے. پاکستان کی احمدیوں سے میں کہتا ہوں کہ آج آپ کے دل جذبات اور درد سے بھرے ہوئے ہیں، ان جذبات کو، اس درد کو آنسوؤں میں ڈھال کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جلد تر یہ آزمائش اور جدائی کے دن ختم کر دے. بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور اسی طرح ہندوستان کے بعض علاقوں میں احمدیوں پر کافی سختیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات بھی ختم کرے اور دشمن کے ہر شر اور شرارت سے محفوظ رکھے اور ان کے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرتا چلا جائے، اور جلد وہ دن ہمیں دکھائے جب ہم احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا جھنڈا تمام دنیا پر گاڑنے والے ہوں. آمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
اب دعا کر لیں. آمین. تمام دنیا کے احمدیوں کو, آپ کو, سب کو عید مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے عید مبارک فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.